بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها ليس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سيده رواه ابو داود. قابل احترام دوستو بزرگو, ایک حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ نے اس بات کی تعلیم دی, ایک عورت کے ذمے شوہر کا کیا حق ہوتا ہے. دنیا جو ہے حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اس حق کے بدلہ پانے کی جگہ ہے. جب انسان اس دنیا میں حق کے مطالبے پر آتا ہے تو پھر انتشار, فساد, بے چینی, اختلاف, یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھے میرا حق دو, جب یہ سوچے کہ میں اپنا حق ادا کروں, اس سے محبتیں بھی قائم ہوتی ہیں, امن بھی قائم ہوتا ہے. تو ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ میں اپنے ذمے جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی فکر کرے. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتائے ہیں تاکہ دنیا میں امن رہے, سلامتی رہے, عافیت رہے, ہر ایک اپنے اپنے لمٹ میں رہ کر چلے. باپ کے کیا حقوق ہیں, بچوں کے کیا حقوق ہیں, حقوق کی دنیا ہے. تو بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت پر شوہر کے کیا حق ہیں اس کو بھی بتایا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. دیکھیں یہ جو حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کے حقوق عورتوں کو سمجھائے, جس طرح شوہروں کو بیویوں کے حق سمجھائے اسی طرح آپ نے عورتوں کو بھی سمجھایا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ بات عورتوں سے متعلق ہے, ہمارے سے متعلق نہیں ہے, نہیں, بلکہ اس مضمون کو ہم اس اینگل سے سوچنا ہے کہ میں بیٹی کا باپ ہوں, مجھے اپنے بچی کی تربیت اس انداز سے کرنی چاہیے کہ وہ بچی نکاح ہو کر جب جائے تو اپنے شوہر کے حق ادا کرے. اگر ہم یہ سوچیں کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں, یہ تو عورتوں کو سیکھنے کی چیز ہے, تو اس میں ہمیں کیا ہے, یہ تو عورتوں کے لیے بیان ہے. نہیں, از باپ یہ سوچے کہ اللہ نے میرے گھر بچیاں دی ہیں تو میں ان کی تربیت میرے ذمے ہے, تو میں ان کی تربیت کیسے کروں جس سے وہ بچی اپنے شوہر کے گھر جائے تو اس گھر کو سکون کا مرکز بنائے. کیونکہ گھر میں جو سکون آتا ہے نا, وہ جو ہے بیوی کے ذریعے سے آتا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. تو جس عورت کی تربیت ہوئی ہوتی ہے, جس عورت کا مزاج بنا ہوا ہوتا ہے, جب اس کا نکاح ہو کر جس گھر میں وہ جاتی ہے اس گھر میں وہ سکون لاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑے نمونہ ہیں, رہبر ہیں. اب ہم دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچیوں کی تربیت کس طرح کی. جس سے آپ کے بیٹیوں کا گھر کیسا سکون کا مرکز رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ بدر میں 70 قیدی ہوئے, 70 قیدی مشرکین جو ہے نا پکڑے گئے, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے, ابھی ایمان نہیں لائے. اس میں ایک آدمی تھے ابو العاص اموی, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد تھے, بعد میں آگے چل کر ایمان لائے. حضرت زینب کے شوہر تھے وہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ یہ 70 قیدیوں کے ساتھ کیا کریں, یہ مقابلے پر آئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ ان کو قتل کر دیں, 70 کے 70 کو, اور اللہ کو بھی یہ رائے پسند تھی, قرآن میں اس کی تصویر فرمائی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امید ہے ایمان لائیں آگے چل کے, کچھ مال لے کر ان کو چھوڑ دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رائے پر عمل کیا, ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو لے لیا. آپ نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو مال ہے وہ مال فدیے میں ادا کرے, اور کیا کرے, یا کسی کے پاس مال نہیں ہے تو تاریخی روایتوں میں یہ بھی بات ہے, کسی کے پاس علم ہے, نالج ہے, وہ ہمارے بچوں کو سکھائے اور اس کے بدلے میں آزادی لے لے. چنانچہ سب اکثر جو ہے قیدی مال دیتے گئے, آزادی حاصل کرتے گئے. اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہار پیش کیا گیا, ہار, گلے کا ہار. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیٹی تھی, انہوں نے ہار دیا اپنے شوہر کی رہائی کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ سمجھ گئے کہ آپ کو اپنی بیٹی اور اپنے داماد کی یاد آئی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ چاہیں تو ہم ان کو بغیر مال کے ہی ایسے ہی چھوڑ دیں گے. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, مجھے اس لیے رونا نہیں آیا, بلکہ رونا اس لیے آیا کہ میری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی حضرت زینب کے نکاح میں اپنا ہار اپنی بیٹی کو دیا تھا, اور وہ بیٹی اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار پیش کر رہی ہے. یہ اس سے محدثین فرماتے ہیں, ایک باپ کی تربیت اپنی بیٹی کے لیے دیکھیں کیسی ہے, کہ بیٹی اپنے شوہر کی رہائی کے لیے اپنا محبوب مال پیش کر دے. اس طرح کے کئی واقعات ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات. کیونکہ دیکھیں ایک شوہر کے کیا حقوق ہیں, وہ حقوق عورتوں میں بچیوں میں کب آئیں گے زندگیوں میں, اس کی ذمہ داری نکاح کے بعد شروع نہیں ہوتی, اس کی ذمہ داری بچیاں جب شروع سے ہی اس کی فکر کرنی پڑتی. شروع سے ہی اس کی فکر, وہ صفات جو خاص طور پہ اللہ قرآن میں فرمائے نا عورتوں کے لیے, وہ صفات اپنے بچیوں کی زندگیوں میں لانے کی فکر کرنا. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, خاص طور پہ یہ تین صفات, فالصالحات, بچیاں نیک بنیں گی تو عورتیں نیک ہو, بڑی ہو کر وہ نیک بنیں گی, یہ نیک بنیں, ان کی نیکی نسلوں میں نیکی لاتی ہے. ایک مرد کی نیکی, اس کی نیکی محدود رہتی ہے اس کی زندگی میں, لیکن ایک عورت کی, ایک بچی کی نیکی جو ہے نا وہ نسلوں میں لاتی ہے. تو وہ نیک بنے, ان کی زیادہ فکر کرنا. اللہ نے بچی دیے, کیا کریں. حدیث میں آتا نا, جس نے من عالا جاریتین, دو بچیوں کی پرورش کی, بچوں کا کہیں ذکر نہیں ہے, بچیوں کی دو پرورش کی, قیامت کے دن وہ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا اپنی دو انگلیاں, میں اور وہ قیامت میں اس طرح آئیں گے. ایک کتاب ہے سنہری کرنیں, اردو کی کتاب ہے, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایسے ہی ایک واقعہ ہے, خواب ہے, رہبری ہوتی ہے. ایک آدمی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی تھی, اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ مجھے بیٹا پیدا ہو. پانچ بیٹیاں, بڑی امید کی کہ ابھی چھٹا جو ہے نا بیٹا ہوگا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ چھٹا بھی جو ہے نا چھٹی بیٹی ہوگی. پھر اس کے بعد اس کی بیوی جب امید سے ہوئی تو اس نے یہ طے کیا کہ اگر اب اس کے بعد اگر بیٹی ہوئی تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. اب حالانکہ اس کے اختیار میں تھوڑی ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ذہن بناتے ہیں، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اس کو اپنی طرف اپنے کنٹرول میں اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ چنانچہ وہ کیا کیا، اب اس نے جب یہ بات کہی، کتابوں میں آتا ہے کہ جب وہ سویا تو خواب میں وہ دیکھ رہا ہے کہ قیامت کا میدان قائم ہے اور اس کے نام اعمال تل رہے ہیں اور اس کے نیکیوں کا جو پلہ ہے وہ ہلکا ہو گیا۔ اب نیکیوں کی جو ہے نا ضرورت پڑی، فرشتوں سے کہا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بھئی اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، اس لیے کہ فمن خفت موازینہ، اس کا نام اعمال ہلکا ہو گیا، اس کو لے جاؤ جہنم میں۔ کتنے دروازے جہنم کے؟ 7 دروازے۔ پہلے دروازے پر جب لے گئے وہاں پہ پہلی بیٹی کھڑی تھی، دوسرے دروازے پہ دوسری، تیسرے دروازے پہ تیسری، ہر بیٹی اس کے لیے رحمت کا دریا بن رہی ہے۔ 7ویں دروازے پر جب وہ پہنچا وہاں کوئی نہیں تھا، تو فوراً وہ نیند میں کہنے لگا اللہم ارزقنی سابعہ، اے اللہ مجھے 7ویں بھی لڑکی دے دے۔ یعنی جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے بیٹیاں جو ہے نا رحمت ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ یہ جو ہمیں تعلیم دی ہے، یہ جو کہا ہے کہ عورتیں اپنے شوہر کے حق کو پہچانیں، کتنا بڑا حق ہے، مختصر نصاب ہے۔ کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، جنت کے 8 دروازوں میں سے اللہ جس دروازے سے چاہے اس کو داخل کریں گے، یہ اس عورت کا اعزاز اور اکرام ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شوہر اپنے بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے اور وہ عورت انکار کر دے، شرعی عذر اور طبعی عذر، اس کے علاوہ، شرعی عذر یعنی عورت اس حالت میں نہ ہو، طبعی عذر کہ بہت ہی بیمار ہو، اگر یہ عذر کے علاوہ اگر عورت انکار کر دے، اللہ کی لعنت اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی اور نہ انہیں ان کا کوئی عمل قبول ہوتا ہے، اس میں ایک وہ عورت ہے جس کا شوہر اس سے، اس کی عورت سے ناراض ہو، اس کی بیوی سے۔ ایک اور حدیث، یہ ساری جو حدیثیں ہیں جس میں یہ ترغیب دی گئی، یہ اہمیت بتلائی گئی کہ عورت کی زندگی میں شوہر کا جو مقام ہے، فالصالحات، وہ سب سے پہلے وہ بچی نیک بنے، قانتات، قانتات کا ایک ترجمہ کیا ہے، اطاعت کرنے والی، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور اللہ اپنے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کسی عورت کا انتقال ہو، اس حال میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہے، اللہ قیامت کے دن اسے بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کریں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک باغ میں ایک اونٹ ہے جو باولا ہو گیا، کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لے جاؤ۔ جب آپ کو لے گئے آپ تو آپ صحابہ نے آپ سے کہا آپ اکیلے مت جائیں، اونٹ جو ہے نا دیوانہ ہوتا ہے تو بالکل کنٹرول میں نہیں ہوتا، نقصان پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم میں سے کوئی میرے قریب نہ آئے۔ آپ اکیلے تشریف لے گئے اونٹ کے قریب، اور جب اونٹ کے قریب گئے تو وہ اونٹ بالکل آپ کے سامنے گر گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ پھر آپ واپس تشریف لائے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ فرمایا یہ اونٹ میرے سامنے گر گیا، میں نے اس کو اٹھا دیا، حالانکہ وہ سجدہ کر رہا تھا، میں نے اس کو اٹھا دیا۔ کیوں؟ سجدہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اور وہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا، کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم دیتا ہے۔ پھر آپ نے 2 باتیں فرمائی اس موقع پر، ایک بات فرمائی کہ کل قیامت کے دن تم سے جانوروں کے حقوق کا بھی سوال ہوگا، اور پھر دوسری بات آپ نے وہی جو حدیث ہے نا ہم سنتے ہیں بارہا، اس موقع پہ فرمایا سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو ایک بیوی کو یہ حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے. یہ اس موقع پر آپ نے فرمایا. یہ ساری حدیثیں جو ہم دیکھ رہے ہیں سنتے ہیں کہ ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہے, اس کی فکر دوستو وہ بچپن سے ہی شروع ہونی چاہیے. حافظات للغیب, حافظات للغیب. ایک واقعہ ہے, احادیث میں اگر ہم غور کریں سیرت کی کتابوں میں, صحابہ کی سیرت میں, صحابہ اکرام اپنے بچیوں کی تربیت یہیں سے کرتے تھے, اور خاص طور پہ جب نکاح ہو کر رخصتی ہوتی تھی, انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کو چار باتیں رخصتی کے موقع پہ کر رہے ہیں. اسلام دیکھیں کیسا بہترین دین ہے, کہاں کہاں ہمیں رہنمائی کرتا ہے. اسلام نے نماز سکھایا, روزہ سکھایا, حج سکھایا. ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے تو اس موقع پر چار باتیں, کون؟ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنے بڑے صحابی ہیں, اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں جب نکاح ہو کے رخصت ہو رہی تھی, فرمایا بیٹی چار باتوں کا خیال رکھتا. سب سے پہلے غیرت سے بچنا. غیرت کہتے ہیں نا, طبیعت کے خلاف کوئی چیز غصہ آتا ہے نا, اس غصے کو کنٹرول کرنا. ہاں, ایسا نہیں کہ وہ غصے میں آ کر کوئی غصہ نافذ کرنا, یہ تمہارے گھر کے لیے بہت بڑی خطرناک چیز ہے. سوچیں, ایک گھر میں ہو, کبھی شوہر سے, کبھی شوہر کے گھر والوں سے کئی چیزیں پیش آتی ہیں, اور ہر بات میں آدمی کی غیرت جاگ اٹھے اور وہ غیرت کو نافذ کرے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے فرمایا کہ غیرت کے خلاف کوئی چیز, اور پھر فرمایا تھکاوٹ سے اپنے کو بچانا. تھکاوٹ ہے نہیں, ہاں, گھر کے اندر عورت بارہا سست سست رہے, آدمی بھی پریشان ہو جائے گا تھکاوٹ سے. اور فرمایا تھکاوٹ کا نتیجہ نفرتیں پیدا کرتا ہے. اب بچی جو ہے گھر میں رخصت ہو کر, شادی ہو کر جب جائے گی اور اس گھر کے ماحول میں سست بیٹھے اور پھر کام کاج میں اگر جو ہے نا دل نہ لگائے تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر تیسری چیز فرمایا کہ ہمیشہ پانی کا استعمال کرنا. کیا مطلب؟ پاک صاف رہنا, پاک صاف. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب اپنی بیٹی کو یہ دو نصیحتیں کر رہے ہیں, بیٹی سرما لگانے کا اہتمام کرو اور ہمیشہ پانی کے ساتھ صفائی کرو. تو یہ صحابہ اکرام کے واقعات حدیث کی کتابوں میں اتنے سیرت میں ہیں کہ اپنے بچیوں کو رخصتی کے وقت میں کبھی نظم کی شکل میں, اشعار کی شکل میں, کبھی نصیحت کی شکل میں اس طرح نصیحتیں کر کے بھیجتے تھے, اور ان سے پہلے تربیت بھی ہوتی تھی اس طرح سے. تربیت اس طرح, حافظات للغیب بما حفظ اللہ, کہ اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرنا, شوہر کے مال کی حفاظت کرنا. یہ ایسا نہیں ہے کہ شادی ہوتے ہی فوراً یہ چیز عورت میں آ جائے, بچہ بیوی میں آ جائے. یہ اس وقت ہوگی بات جب یہ بچی اپنے والد کے گھر میں رہ کر اپنے والدین کے مال کی حفاظت کرنا یہ سیکھے. اس کے اندر وہ کفایت شعاری, وہ قناعت, وہ سادگی اس کے اندر وہ پیدا ہو, پھر وہ جب وہ جس گھر میں جائے گی وہ گھر میں سکون لائے گی. تو یہ جو خوبیاں, یہ جو صفات اللہ تعالیٰ جو بتلا رہے ہیں, اس کی تربیت کہاں سے؟ اس کی تربیت یہ ماں باپ کے سرپرستی میں, ماں باپ کی نگرانی میں ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت بخشی کہ کسی نے دو بچیوں کی پرورش کی, قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس بچی کے اندر کیا ہو؟ شکر گزاری کی صفت ہو, شکر گزاری کی صفت. نسائی شریف کے اندر ایک واقعہ ہے, حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جو اہل بیت میں سے تھے, نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو ایک خاتون سے, ایک عورت سے نکاح ہونے والا تھا. حضرت نے اس سے فرمایا دیکھ میں بہت غصے والا ہوں اور میرے مزاج میں بڑی سختی ہے, ابھی تیرے پاس وقت ہے, تو چاہو تو کہیں اور تیرا اپنا نکاح کر لے, میرے ساتھ نکاح نہ کر. کہا کہ میری طبیعت میں بہت سختی, مزاج میں بہت غصہ ہے. تو عورت جو ہے نا بڑی عقل مندی کی بات کہی, آپ کا مزاج سخت ہے, آپ کو غصہ بہت آتا ہے, لیکن مجھے وہ آدمی سخت معلوم ہوتا ہے جو آپ میں سختی لائے. آپ میں غصہ ہے ضرور, مجھے پتا ہے, لیکن جو آپ کو غصہ دلائے وہ آپ سے زیادہ غصے والا ہے. یعنی ایسی سمجھداری کی اس نے بات کی. سختی آپ میں ہے لیکن آپ کو سخت بنانے والا وہ آپ سے بڑا سخت ہے. آپ میں غصہ ہے لیکن آپ کو غصہ دلانے والا وہ آپ سے. حضرت نے اس کی بات کو سنا اور خوش ہو گئے اور اس سے نکاح ہو گیا. 10 سال تک دونوں میں کوئی انبن نہیں. ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھ کر, ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزرنے لگی. 10 سال کے بعد ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ غصے میں آ کر اپنی بیوی سے تھوڑا سا اونچے لہجے میں بات کر دی. جب غصہ ٹھنڈا ہوا آپ نے اپنی بیوی کو بلایا, کہا کہ دیکھ میں نے غصے میں تجھ سے بہت بڑی بات بول دی, اگر تو چاہے تو تم مجھ سے الگ ہو جا. کیا کہا اس نے, کتنی شکر گزاری کی کیفیت دیکھیں. اس نے کہا کہ 10 سال تک میں نے آپ کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے اس میں ہمیشہ میں نے آپ سے خوشی اور آپ سے سکون پایا ہے, اور ایک تلخی کی وجہ سے اور ایک سختی کی وجہ سے میں آپ کو چھوڑ دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تربیت انہی پہ. حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا لقب ہے ذوالنورین, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح ایک بعد دیگر ان کے ساتھ کروایا. سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کروایا, پھر ان کا انتقال ہوا تو پھر آپ نے حضرت ام کلثوم سے آپ نے ان کا نکاح کروایا, پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس 100 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگر میں عثمان کے نکاح میں دیتا. تو سوچیں کیسا داماد ہوں گے, کیسے صفات والے, کیسے خوبیوں والے, کیسے اخلاق والے. تو اس کے بعد ان کا نکاح حضرت نائلہ سے ہوا. حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی فصیحہ, بڑی سمجھدار اور بڑی شاعرہ تھی. نکاح کے موقع پر رخصتی جب ہوئی تو باپ نے کہا بیٹی تو قریش میں جا رہی ہے. قریش میں, قریش کا جو خاندان اور قبیلہ ہے بڑا صاف ستھرا اور بڑا ہی کیا ہے, بہت بہت ہی ہمیشہ صفائی پسند ہے, لہذا اس بات کا خیال رکھنا. بڑی سمجھدار تھی. چنانچہ واقعات بہت ہیں ان کی کتابوں میں. ایک واقعہ میں عرض کروں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں اللہ نے میری زندگی میں جن جن عورتوں سے مجھے نکاح میں دیا ہے ان میں سب سے زیادہ سمجھدار میں نے حضرت نائلہ کو دی. یہی حضرت نائلہ ہیں جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو اپنے آپ کو آگے کر دیا. دشمن نے سب سے پہلا حملہ جب تلوار سے حضرت عثمان پر کیا نا تو حضرت نائلہ نے فوراً اپنے ہاتھ آگے کر دیا کہ اپنے شوہر کی حفاظت ہو. پھر دوسرا وار کیا تو حضرت نائلہ نے اس کی تلوار پکڑ لی. اس نے تلوار جو کھینچی ان کی انگلیاں کٹ گئی. اشار اور تیسرے, یعنی تیسرے نے حضرت نائلہ کو دھکا دے کر تیسرے وار میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس نے وار کیا جس سے وہ شہید ہو گئے. تو یعنی اپنے آپ کو آگے کرنا, اپنے آپ کو پیش کرنا. ادھر دیکھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی کہ اپنے شوہر کی رہائی کے لیے اپنے مال کو لگا دیا. اور ادھر حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات پورے اٹھائیں زندگی کے اندر. سوچیں آسائش میں اور آرائش میں تو زندگی نہیں تھی, مدنی زندگی فاقوں میں تھی, مشقتوں میں تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر جو ہے رسیوں کے نشان پڑ چکے تھے پانی کا مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے, اور ان کے سینے پر نیلے نشان پڑ چکے تھے مشکیزے اٹھانے کی وجہ سے. ان سب کے باوجود ایسی مشقت, ایسی محنتی, اور اپنے والد سے آ کر سوال کرنے لگی آپ کے پاس غلام آئے ہیں, خادم آئے ہیں, مجھے آپ ان میں سے کچھ دے دیں, دیکھیں میرے انگلیوں کے نشانات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو محنتی بنایا, سادگی پر. کہ سب کیا فرمایا, بیٹی تم چاہو تو میں تمہیں دے دوں, تم چاہو تو میں تمہیں دے دوں, لیکن اس سے بہتر عمل تمہیں بتاؤں. جامع الاصول کی روایت ہے, آپ نے فرمایا سب سے بہترین عمل جب تم سونے کے لیے جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, یہ تمہارے دن بھر کی تھکاوٹ کو اللہ دور کر دے گا. اللہ ہمیں اس پر یقین نصیب فرمائے دوستو. یہ جو یہ جو عورتوں میں حقوق کا زندہ ہونا ہے، ان کی زندگیوں میں شوہر کے حق کو پہچاننا، ان کے ادب کو پہچاننا، ان کے مقام اور مرتبے کو پہچاننا، یہ ایسا نہیں ہے کہ کیا نکاح کی مجلس میں، نکاح کی سرمنی میں ایجاب و قبول کے بعد فوراً وہ حقوق زندہ ہو جائیں بچی میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی گراؤنڈ ورکنگ جو ہے نا، اس کی بنیاد تو وہ پوری جو ہے نا زندگی ہے، کہ ماں باپ اپنی بچیوں پہ خاص توجہ دے کر اس لائن کی تربیت کریں، پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے گھر سکون کا مرکز بنتے ہیں. شوہر پریشان ہو کر آئے، زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے تھے. تبھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت شوہر کے ہم اس طرح مطالعہ کریں کہ آپ گھر میں تھکے تھکائے یا کبھی آپ کسی وجہ سے گھبرائے ہوئے آتے تو کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دیتی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ رشتوں کو جوڑنے والے، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے، آپ جو ہے دوسروں کا حق اٹھانے والے، بوجھ اٹھانے والے، آپ دوسروں کی ذمہ داری لینے والے، کبھی آپ میں یہ خوبیاں ہیں، کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ فکر نہ کریں. حدیبیہ کے موقع پر اللہ کا حکم آیا کہ بغیر عمرے کے احرام یہیں سے نکال کے واپس ہو جاؤ. صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. اس موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، حضرت ام سلمہ کیسے، انہیں کیسی تربیت اس عورت کی دیکھیں کہ اس موقع پر آپ پریشان تھے. حضرت ام سلمہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک کام کریں، صحابہ کے بیچ میں بیٹھ کر آپ اپنے سر کو منڈوا دیں، حلق کرائیں. آپ گئے اور جا کر اپنے سر کو آپ منڈا رہے ہیں، دیکھا دیکھی ایک صحابی آ کر اپنے سروں کو صاف کیا اور اپنا احرام نکال دیا. اسی لیے دوستو سب سے بڑی جو چیز ہے نا، یہ چیز کہ ہاں ہمارے بچیوں کے اندر شوہر کے مقام کو پہچانیں، ان کا ادب کریں، ان کا یہ تعلیم ضروری ہے. اب ہم دیکھیں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، کیا کتنی انہیں سمجھدار، دیکھیں ایک مسئلہ میں بتاؤں آپ کو، رمضان کے روزے عام طور پہ عورتوں کے قضا ہوتے ہیں شرعی عذر کی وجہ سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں رمضان کے روزوں کی قضا شعبان میں کرتی تھی، رمضان کے روزوں کی قضا شوال، ذیقعدہ، ذی‌الحج، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، شعبان، یعنی گیارہویں مہینے میں کرتی تھی. کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے، فرمایا میں روزے میں رہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ضرورت پڑے میں نہیں چاہتی. شعبان میں کیوں؟ اس لیے کہ آپ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے، اور جب آپ روزے میں ہوتے تھے مجھے یقین ہوتا کہ آپ روزے میں بھی ان روزوں کی قضا کر لیتی. یہ تو فرائض، اور یہاں تک کہ عورتوں کو یہ تعلیم ہے کہ شوہر اگر سفر میں ہو تو اس موقع پر اجازت ہے کہ تم نفل روزے رکھ لو، ورنہ گھر میں شوہر کی موجودگی میں تمہیں شوہر کی اجازت لینی ضروری ہے نفل روزوں کے لیے. اس سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ شوہر نفلی کام، شوہر کی خدمت یہ نفلی عبادتوں سے بڑھ کر یہ عمل ہے، خدمت. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے احرام باندھنے کے لیے، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے جسم پر خوشبو ملتی تھی. یہ باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا عجیب واقعہ ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک آدمی آیا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ جو آپ کے گھر کے سامنے جو جگہ ہے، میں یہاں بیٹھ کر اپنی 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 یہ تجارت بیچنے کی چیزیں ہیں، جیسے ٹھیلے لگاتے نا، ٹھیلا بیچنے کی چیزیں بیچنے کے لیے، میں تھوڑا سا یہاں اپنا سامان لگا لیتا ہوں تاکہ میں بیچ دوں. اب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگی کہ گھر کا یہ حصہ ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر، حدیث میں صاف ہے، بلکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ام المومنین، ان کے شوہر، یہ ہے حبشہ، ہجرت کر کے چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ، اور رات میں ایک مرتبہ خواب کیا دیکھ رہی ہیں کہ ان کے شوہر کا چہرہ بدل گیا، صبح گھبرا کے اٹھی اور تھوڑی دنوں میں ان کے شوہر عیسائی ہوئے اور اسی حالت میں مرتد ہو کر مر گئے، اور انہیں بڑا افسوس ہوا، میں اپنے وطن کو چھوڑی، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑی، ایک شوہر سہارا ہے وہ بھی مرتد ہو کر مر گیا، اب میرا کیا بنے گا؟ بس خاموش بیٹھی رہتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، کہا کہ کیا تم میری طرف سے میرا نکاح تم اس ام حبیبہ سے کروا سکتے؟ چنانچہ نجاشی نے اپنی خادمہ کو بھیجا یہ خوشخبری دے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح کروانا چاہتے. اتنی خوش ہوئی سن کر کہ اس وقت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سب کچھ دے دیا، جو کچھ سونے کے کنگن تھے سب میں نے خوش ہو کر. وہ ام حبیبہ کس کی بیٹی؟ حضرت ابو سفیان. 21 سال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہیں، بدر میں، احد میں، خندق میں سردار بن کر کافروں کی طرف سے سامنے ہوتے تھے. وہ ابو سفیان جو ہے نا مدینہ آئے تھے اور اپنی بیٹی کے گھر آئے ہیں ملنے کے لیے، اور جب آئے کمرے میں اور بیٹھ گئے بستر پر، کس کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ام حبیبہ فوراً کہنے لگی آپ یہاں سے اٹھ جائیے، بستر کو لپیٹ دیا اور پھر کہنے لگی اب آپ یہاں بیٹھے. فرمایا بیٹی یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، تو نے مجھے اٹھا دیا. کہنے لگے ہاں آپ اس بستر کے اس بستر پر اگر بیٹھنا ہے تو آپ کو ایمان لانا ضروری ہے. اور حدیث میں بات ہے کہ شوہر کو اگر کسی کے آنے سے کسی کا گھر آنا ناپسند ہو، کسی کا گھر آنا ناپسند ہو، عورت کو اس کی اجازت کے بغیر اس کو اس کے گھر میں داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماں باپ ایک ایسی چیز ہیں، شوہر کو حکم دیا اور اپنی بیوی کے ماں باپ کو ان سے ملنے کے لیے نہ روکا جائے. کتنے دن میں ملنے کے لیے؟ علماء نے اس حدیث کی شرح میں مسئلہ نکالا، ہفتے میں ایک مرتبہ ماں باپ اپنے بچی سے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں، اور ماں باپ کے علاوہ جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کے لیے ایک مہینہ ہے. دیکھیں صرف ایک حدیث پر اگر عمل ہو جائے نا کئی گھر بچ جاتے، کیونکہ فتنے اپنوں سے ہی زیادہ ہوتے. ماں باپ کے علاوہ جو دوسرے رشتہ دار ہیں، ایک ایسا آدمی ہے جو بھائی کو بہن کو ملنے سے روکتا ہے، بھائی کو بہن سے ملنے روکتا ہے، پھوپھی کو بھتیجی سے ملنے روکتا ہے، خالہ کو بھانجی سے ملنے روکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی کا ماحول بتایا. ہاں ماں باپ ایک ہفتے میں ایک مرتبہ انہیں اپنی بیٹی سے، یہ حق ہے، شوہر بھی روک نہیں سکتا، شوہر بھی نہیں روک سکتا. اس کے علاوہ جو دوسرے رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، یہ سب ہیں، ایک مہینے میں ایک مرتبہ. اگر اس سے زیادہ اگر ان کا آنا جانا شروع ہو جائے، آپ نے فرمایا منع کر سکتا ہے شوہر. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، اب اس نے پوچھا حضرت اسماء سے کہ مجھے یہاں ٹھیلا لگانے کی اجازت دو تاکہ میں یہاں بیٹھ کے اپنا سامان بھیج دوں. اب حضرت اسماء سوچنے لگی، بڑی سخی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن، بہت زیادہ سخاوت، سوچی منع کیسے کروں، ہاں بولوں تو شوہر کی اجازت بھی نہیں، پتہ نہیں حضرت زبیر کو غصہ آ جائے، ناراض ہو جائیں. کہا دیکھو ایک کام کرو، ابھی تو میرے شوہر گھر پہ نہیں، جس وقت میرے شوہر ہیں آ جائیں اس وقت تم آنا اور آ کے مجھ سے سوال کرنا. حکمت ایسا انہوں نے ایسا حکیمانہ طرز اختیار کیا. اور واقعی دوستو ہم اپنے بچوں کی بچیوں کی تربیت میں بھی اس کا خاص لحاظ رکھنا ہے کہ کس طریقے سے بات کرنا، کس لہجے سے بات کرنا، کیا طریق انداز ہو، یہ بہت ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہمیں سکھلائی ہیں. ہاں کہ کیا کیسے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، گھبرا گئے، صبح اٹھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے ایک کام کریں، میرا خواب کی تعبیر پوچھیں، میں نہیں پوچھ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنا، سمجھ گئی عبداللہ ابن عمر نہیں دیکھا ہے. اس موقع پر فرمایا عبداللہ ابن عمر خواب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر بہت اچھے آدمی ہیں، نعم العبد عبداللہ، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے اگر وہ تہجد کا اہتمام کر لے. یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہر چیز تھی, تہجد کی کمی تھی, تو اسے اتنے اچھے انداز سے کہا عبداللہ بن عمر اگر تہجد کا اہتمام کر لیں بہت اچھی بات. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں غصے کی حالت میں دیکھنا, یہ اس کی تعبیر کیا؟ آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عمر کے دل میں کمزوری ہے. اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ جو آدمی تہجد کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے دل کو قوی کر دے, دل مضبوط ہوتا ہے. تو کم از کم ہم تہجد کے وقت میں, یعنی آخری رات کے حصے میں نہ پڑھیں, کم از کم عشاء کے بعد تو دو رکعت پڑھ لیں, کیونکہ ہمیں ضروری ہے. حضرت مکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, بڑے ضعیف القلب, کمزور دل اور مزاج بڑا سخت, بہت غصہ, کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی غصے میں آ جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے بیٹے ان کے آپ کی خدمت میں آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہی نہیں تھے حضرت مکرمہ. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے سے فرمایا آپ تمہارے ابا آتے ہی نہیں, تمہارے والد آتے ہی نہیں, ملاقات ہی نہیں ہوتی. یعنی اتنی محبت سے بات کرنے کا طریقہ, اتنی محبت سے آپ نے پوچھا, وہ جا کر اپنے والد سے کہا آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے. اور بس یہ کہنا تھا ان کے والد جو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, روایت میں آتا ہے آپ کے خادم بن کر ان کی موت تک ہمیشہ رہے. تو دوستو اصل میں کیا ہے کہ تربیت اسی انداز کی ہونی چاہیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ خواب, چنانچہ یہ خواب دیکھ خواب کہلوا کے بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے عبداللہ ابن عمر میں اگر وہ تہجد کا اہتمام کر لے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس آدمی سے جب میرے شوہر گھر پہ ہوں اس وقت آ جانا, چنانچہ وہ آدمی آیا اس موقع پر اور آ کر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ اگر آپ اجازت دے دیں میں آپ کے گھر کے سامنے ادھر ٹھیلا لگا لوں. حضرت اسماء نے کہا پورے مدینے میں ہمارا ہی گھر تجھے ملا ہے. حضرت عبداللہ ابن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیوں اس پہ بھڑک رہی ہو, ارے وہ اس کا کام بن جائے گا, چھوڑو رہنے دو. حضرت اسماء چاہتی بھی وہی تھی. یعنی بعض مرتبہ حکیمانہ اور ایسا لہجہ ہوتا ہے کہ کام نکلوانا. تو یہ ساری باتیں کب ہوں گی؟ جب آدمی میں سمجھداری ہو. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فقی تھے. دو حضرت ابو بکر کی بڑی دو خوبیاں تھیں, ایک وہ خواب کی تعبیر بہت اونچی بات بتا دیتے اور دوسرے قاضی تھے, بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر فیصلہ کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں. یہ ان کی بچیاں ہیں حضرت اسماء حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے کبھی رمضان کے روزوں کی قضا میں نے کبھی نہیں کی سوائے شعبان کے مہینے کی. وجہ اس کی یہ تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتی تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب ایک مرتبہ آپ نے میں وہ واقعات سوچ رہا ہوں جن واقعات میں ام المومنین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور صحابیات اپنے شوہر کے ساتھ ان کا کیسا برتاؤ تھا, اس سے حقوق دیکھیں, اس سے زندگی دیکھیں. یعنی شوہر کوئی چیز گھر میں لے جائے, اب لے جائیں ہاں مہمان آئے ہیں ذرا سا کچھ چائے بنا دو, ہاں ہاں بولو تو چولہے پہ ہی بیٹھ جاؤں, ہاں بولو تو چولہے پہ ہی بیٹھ جاؤں. یہ ایک جملہ ہے, ایک جملہ پورے گھر کے ماحول کو خراب کر دے, بولو تو چولہے پہ بیٹھ. ایک وہ واقعہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو گھر لے گئے اور کہنے لگے مہمان رسول آئے ہیں اور گھر میں ایک ہی کا کھانا ہے, اب ہم تین ہیں کیا کریں. بیوی کہنے لگی اس میں فکر کی کیا بات ہے, ایک کام کریں گے کھانا رکھ کر بیٹھ جائیں گے اور کسی چراغ صحیح کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیں گے اور ہم کھانے کی جو ہے ایکٹنگ کریں گے, مہمان کھا لے پیٹ بھر کے, اندھیرے میں کس کو کیا پتا چلے. یہ عمل ہو رہا ہے گھر کے اندر اور صرف میاں بیوی میں. دیکھیں کیسے ایک دوسرے میں معاون بننا یہ بہت ضروری ہے. یہ چیز پہلے نہیں آتی, یہ اس وقت آئے گی جب تربیت اس انداز کی ہو. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے اپنے بچیوں کی تربیت شادی سے پہلے سورہ نور کی روشنی میں کرو. سورہ طلاق میں وہ صفات ہیں, عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. یہ صفات بتائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ شہد کا جو واقعہ ہوا نا, کیا کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اگر چاہیں تو ہم تمہیں طلاق دلوا دیں اور تمہاری جگہ وہ عورتیں لائیں جو اطاعت والی, نیک خصلت والی, صفات والی. وہ صفات ان کے بتا رہے ہیں. وہ صفات جب گھر میں آتی ہیں نا, پھر کیا ہے, پھر اس سے گھر جو ہے جنت کا نمونہ بنے. چنانچہ وہ میاں بیوی اس طرح سوچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے ساتھ یہ عمل کر دیا اور خاموش, کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے, ہم نے رات میں وہ کیا, ہم نے رات میں وہ کیا, ہم نے چراغ بجھا دیا اور اللہ کے نبی کے مہمان کو کھلا, کسی سے کچھ نہیں. مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں, رات میں کس کے گھر میں یہ عمل ہوا بھائی؟ صحابی پریشان, میں اور بیوی ان دونوں کے علاوہ کسی کو پتا نہیں کیسے. آپ نے دوسری مرتبہ اعلان کیا, تیسری مرتبہ اعلان کیا, وہ کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام میں نے کیا, مجھے یہ تو بتایا آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے تم نے کیا اس نے مجھے بتایا. یعنی اللہ کے لیے تم نے کیا, اللہ نے مجھے بتایا, قرآن کی آیت تمہارے عمل پہ نازل ہوئی ہے. کیسا پاکیزہ گھرانہ دیکھیں دوستو, گھر کا ماحول دیکھیں, کیسے میاں بیوی کے ذریعے سے اس اکرام کا اور اس یعنی اللہ کے دین کی خدمت کا ماحول جو بنا, اس کے ذریعے سے قرآن سورہ حشر کی آیت ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اپنی ضرورت کے باوجود یہ دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینے والے. یہ کب ہوگا بولو؟ جب ہم جب بچیوں کی تربیت اس نہج پر کریں گے. وہ سوچیں گے کہ کیسے میں اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کروں, وہ مال تاکہ اللہ کے دین پر, اللہ کے بندوں پر زیادہ سے زیادہ لگے, ہماری ضرورت پر کم سے کم لگے, یہ سوچ پہلے سے ہی دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر پر کوئی دھبا لگ گیا, کسی صحابی نے کہا آپ کی چادر پہ کوئی چیز لگ گئی ہے, آپ نے اپنی چادر وہیں اتاری, صحابی سے کہا عائشہ کو دیو. حضرت وہ صحابی سیدھے گئے, حضرت عائشہ کے حجرے پہ دستک دی اور وہ چادر دے دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صاف کیا اور پھر صاف کر کے پھر واپس کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے کندھوں پہ ڈال لیا. یعنی یہ عمل ہمیں یہ بتلا رہا ہے کیا کہ کیسے شوہر کی خدمت کرنی ہے. شوہر کی خدمت یہ شوہر کا حق ہے, کیونکہ بلانے پر اللہ کے ربی اللہ ناراض ہیں اسے. تو اسی لیے حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی عورت پانچ وقت کی نماز پڑھ لے اور رمضان کے روزے رکھ لے, اپنے شوہر کی اطاعت کرے, اور اطاعت بھی انہی چیزوں میں جس میں اسلام اجازت دیتا ہے, اور جس میں اسلام اجازت نہیں دیتا اس میں شوہر کی اطاعت کسی چیز میں بھی نہیں ہے, نہ جنسی یعنی نہ خواہش میں ہے نہ کسی چیز میں. اگر شوہر اگر کہے اپنی بیوی سے اپنی خواہش کی تکمیل میں غلط طریقے سے, اس عورت پر بالکل یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی خواہش کے لیے وہ حرام طریقے سے. اللہ کی لعنت ہے, اللہ کی لعنت ہے, اللہ کی لعنت ہے اس پر جو غیر فطری طریقے سے اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرے. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عورت بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے اپنی شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے, ابن کثیر کی روایت ہے, تین میں سے ایک وہ ہیں جن کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی, ایک وہ عورت ہے جو بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے. یہ کب ہے؟ جب کہ تربیت ہونا, یہ ذہن بنے کہ نہیں یہ سب چیزیں بولنے کی نہیں ہوتی, یہ سب چیزیں کہنے کی نہیں ہوتی, یہ سب چیزیں کہنے کی نہیں ہوتی, یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ورنہ بات کرے مطالبہ کرنا طلاق کا, بات کرے کہنا. صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ مال کا مطالبہ کیا, مال کا, کہ مال زیادہ آ گیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری, آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ایمان والی عورتوں سے، مومنوں کی ماؤں سے، کیا کہہ دیں؟ اگر مال چاہیے، دنیا چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، لے لیں چلے جائیں، اگر اللہ اور اس کا رسول اور آخرت چاہیے تو یہی چیز ہے. تو ہمیشہ اس بات کا خیال. یہ جو حدیث ہے خاص طور پہ ایک بات ذہن میں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عورتوں پر یہ حقوق ہیں شوہر کے، کیا حق ہیں؟ کہ سب سے پہلا حق اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اس کے بعد شوہر کی اطاعت. قیامت کے دن اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا؟ نماز کا. اور پھر دوسرا سوال عورتوں سے شوہر کی اطاعت کا، کہ تم نے اپنے شوہر کی کتنی اطاعت کی. ہاں یہ بہت ضروری ہے. اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں میں خطبہ دیا، یا معشر النساء تصدق، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں کی جماعت، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد میں نے عورتوں کی دیکھی ہے. اور اس کی وجہ بھی بتائی، ایک وجہ تو یہ ہے کہ شوہر کی ناشکری ہے، شوہر کی ناشکری ہے، شوہر کی ناشکری، یعنی بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے، کرتے رہیں کرتے رہیں احسانات، ایک مرتبہ بھی اگر کوئی چیز نہ ہو تو پچھلا سارا آدمی کیا کر دے؟ سب ختم کر دے. اور دوسری چیز، زبان سے بہت بولنا لعنت. ایک شوہر تھے، اپنی بیوی کو گوگل کہتے تھے، گوگل ہے نا، یاہو گوگل، گوگل میں ایک چیز سرچ کرو تو 10 جواب آتے نا، تو بیوی کو ایک بولو تو 10 جواب دے. یہ بات یہیں پہ رکھ دیں، گھر مت لے جائیں. ارے اس فون پہ بھی سن رہے ہیں. تو ناشکری جو ہے نا کہاں تک لے جاتی، دیکھیں. اور دوسری چیز، بہت زیادہ بولنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ادب ہو، ادب ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ عورتوں کو بتلایا کہ اور شوہر کا ادب کرے. اور تیسری چیز، احترام اور عزت سے بات کرنا. یہ چیزیں صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں، لیکن آج چونکہ حدیث ہے، یہ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں. اور اطاعت ہے، اطاعت میں اگر مرد اپنی عورت کو بلائے تو کبھی منع نہ کرے، ان کے مال کی حفاظت کرے. مال کی حفاظت، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، سب سے. اور اس کی فکر کیا ہے؟ اس کی فکر صرف شادی کے بعد نہیں ہے، بلکہ نکاح سے پہلے ہر باپ اپنے بچی کو اس طرح کی تربیت، اس طرح کی پروان چڑھائے. پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کیسے ان بچیوں میں وہ صفات پیدا کریں گے. پھر وہ بچیاں انشاءاللہ جب گھروں میں جائیں گی تو پھر وہ گھر جنت کا نمونہ بنیں گے انشاءاللہ. دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے اللہ کی قسم جو گھر کو جنت کا نمونہ بنائے، جو گھر کو سکون کا مرکز بنائے. وہ اسلام کی تعلیم ہم اپنے بچیوں کو ضرور دیں، دنیا پڑھائیں، سائنس پڑھائیں، سب کچھ پڑھائیں، لیکن یہ بھی ضرور پڑھانا ہے کہ وہ کیا باتیں ہیں جس سے گھر آباد ہوتا ہے، وہ کیا لہجہ ہے جس سے گھر سنورتا ہے، وہ کیا باتیں ہیں جس سے گھر میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اس سے بچیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں کتنی بڑی بات. دوسری حدیث، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ آدمی ہماری امت میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف، جو کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکائے، یعنی اس کے دل میں برا، خاوند کے خلاف. کیونکہ گھر بسانا یہ ذمہ داری ہے، گھر بسانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹ بول گھر بسانے. سب سے زیادہ شیطان کو خوشی تو گھر توڑنے میں ہوتی ہے، لیکن آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے الگ کر دیا اس مرد کو، اس عورت کو جو کسی عورت کے پاس بیٹھ کر اسی کے خاوند کے خلاف اسے جو ہے نا بدگمان کر رہے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ پوری امت میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ بیماروں کو صحت نصیب فرما یا اللہ گھروں میں سکون اور عافیت عطا فرما یا اللہ بچوں میں بچیوں میں اللہ صفات کو زندہ فرما یا اللہ خوشگوار زندگی بنے اے اللہ اس کی خوبیاں اے اللہ ہمارے اندر ہمارے بچوں میں زندہ فرما اے اللہ اس لائن کی تربیت کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما اے اللہ اس کی فکر کرنے والا اور محنت کرنے والا بنا ایک ایک گھر کو اے اللہ سکون کا مرکز بنا ایمان کا مرکز بنا اے اللہ میاں بیوی میں محبت و الفت پیدا فرما بچوں میں اطاعت اور فرما برداری کا نور پیدا فرما یا الہ العالمین نیک پاکیزہ رشتے اور جوڑے عطا فرما ہر قسم کے شیطان کے اور شیطانی فتنوں سے حاسدین کے حسد سے پوری پوری حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
رحمتك يا رب العالمين